عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الحنان المنان. ذي المجد والفضل والكرم والامتنان. فاطر السماء بأشد البنيان. الذي كل يوم هو في خالق الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، لا مثل له، لا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيد نبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. لائق صد احترام معزز علماء اہل سنت، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور معرفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول صدر نشین رسالت آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ابھی آپ نے جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالیہ کی پرمغز نورانی عرفانی حقانی تقریر کو اور خطاب نایاب کو سماعت کیا. یقیناً حضرت کے خطاب کے بعد کسی اور خطاب کی ضرورت نہ تھی. خوب پیاز بجھائی حضرت نے ہم سب کی. الحمدللہ ہمارے قلوب کو عظمت مصطفیٰ سے عشق رسول سے آباد کر دیا. جزاک اللہ تبارک و تعالی خیر الجزا. اللہ تبارک و تعالی ایسی علمی نادر شخصیتوں کو ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے اور حضرت کے علمی فیوز و برکات سے عالم اسلام ہمیشہ مالا مال ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حضور محدث کبیر جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں جدہ میں نجدی عالموں سے حضرت کا مناظرہ ہوا. جدہ میں نجدی عالموں سے مناظرہ ہوا جب حضرت نے حدیث مبارکہ ان کے سامنے پڑھ کر سنائی اور اس کے نکات پر جب آپ نے علمی موتی بکھیرے تو نجدی عالموں نے کوئی جواب تو نہ دیا بلکہ اپنے سروں پر جو رومال اوڑھ رکھا تھا ٹوپی کے اوپر اس کو غصے کے عالم میں اس طرح نوچ کر پھینک دیا نیچے اور وہ لاجواب ہو گئے. یہ ایسی شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ کو صحت و عافیت تندرستی کے ساتھ تادیر سلامت رکھے. کیونکہ زندگی کا جتنے بیشتر حصہ علم حدیث کی خدمت میں گزارا ہو. 35 سال تک حضرت نے الجامعۃ الاشرفیہ میں علم حدیث کا درس دیا ہے اور آج بھی درس جاری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال حضرت کی خطاب نایاب کے بعد حضرت کی ہی تقریر کی روشنی میں جو واعظ و نصیحت ہمیں ملی ہے انہی واعظ و نصیحت پر کچھ مزید میں کچھ عرض کر دوں تاکہ آج کا یہ جلسہ ہمارا مکمل ہو جائے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات بہترین نمونہ ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ انسان کا نیچر ہے کہ انسان ہر چیز میں جو زندگی سے متعلق ہے کسی نہ کسی کے وہ نقل کرنا چاہتا ہے. کسی نہ کسی کے وہ نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے. کسی نہ کسی کے طریقے پر وہ عمل پیرا ہونا چاہتا ہے. چنانچہ آپ حضرات نے جو لباس پہن رکھا ہے یقیناً یہ ایسا لباس پہنا ہوا کسی کو دیکھا ہوگا. کبھی آپ کے دل میں شوق ہوا کہ میں بھی ایسا ہی لباس پہنوں گا. آپ نے کوئی رنگ دیکھا ہوگا تو آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی ہوگی کہ میں بھی ایسا ہی رنگ اپناؤں گا. آپ نے کسی کے بالوں کی وضاقت دیکھی ہوگی تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے سر کے بال ایسے ہی رکھوں گا. جب آپ نے کسی کا مکان دیکھا ہوگا تو آپ کے دل میں تمنا ہوئی ہوگی کہ میں بھی اپنا ایسا ہی مکان بناؤں گا. کسی کا ڈرائنگ روم دیکھا ہوگا, اس میں صوفہ سیٹ دیکھا ہوگا اور اس میں بہترین پردے دیکھے ہوں گے, فرش بچھا ہوا دیکھا ہوگا, تو آپ کے دل میں بھی تمنا ہوئی ہوگی کہ میں بھی ایسا ہی دیوان خانہ سجاؤں گا, ایسا ہی ڈرائنگ روم بناؤں گا, ایسا ہی میں اپنا گھر کا نقش و نگار اتاروں گا. اللہ اکبر, یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کا نیچر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے, کسی نہ کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے, کسی نہ کسی کی نقالی کرنا چاہتا ہے. تو ایمان والو, اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے, بہت سے ایسے افراد جو لیڈر رہے, پلیڈر رہے, رہبر رہے, قائد رہے, اور ان کی نقالی لوگ کرتے رہے. دھیرے دھیرے وہ نقالی کا جو ذوق تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا, پھر ان کی نقالی مٹا دی گئی, ان کے تمام طریقے انسان بھول گئے. اب کوئی ان کے طریقوں پر چلنے والا نہیں, کوئی ان کے طریقوں پر عمل کرنے والا نہیں. مثلا جو روس کی سرزمین پر لینن نے حکومت قائم کی تھی, کمیونزم کا نظریہ پیش کیا تھا اور مساوات کی تعلیم دی تھی کہ کوئی غریب نہیں, کوئی امیر نہیں, سب مساوی ہیں, دولت سب میں یکساں تقسیم کی جائے, سب کو ایک نظریے سے دیکھا جائے. تو بہرحال وہ روس کی بنیاد رکھنے والا لینن, اس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا, اپنا ایک قانون بنا کر دنیا والوں کے سامنے, اپنے ملک والوں کے سامنے پیش کیا تھا. 75 سال تک اس ملک کے رہنے والے اپنے قائد کے نقش قدم پر چلتے رہے. چلتے چلتے جب 75 سال کا زمانہ گزر گیا تو طبیعتیں ان کی اکتہ گئیں, ان کا مزاج بکھر گیا, ذوق تباہ ان کا بدل گیا. اب وہ لینن کے نظریات پر عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں رہے, بلکہ انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے لینن کے جو اسٹیچو کھڑے تھے, بڑے بڑے مجسمے چوراہوں پر کھڑے تھے, اسی قوم نے جس کے نقشے قدم پر وہ چلا کرتے تھے, جس کے طریقے پر عمل کرتے تھے, وہی قوم نے لینن کے مجسموں کو, اس کے قانون کو اپنے پیروں تلے ڈال کر رون ڈالا اور کہا کہ ہمیں تیرا نظریہ نہیں چاہیے, تیری قیادت نہیں چاہیے, تیرے اصول نہیں چاہیے. اب دیکھ لیا ہم نے تیرے اصول پر عمل کرنے سے ہم کتنے خسارے میں رہے, کتنے گھاٹے میں رہے, تیرے نقش قدم پہ چلنے سے دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا سوائے نقصان کے, لہذا ہم تجھے اور تیرے قانون کو اپنے پاؤں تلے ڈال کر رونتے ہیں. چنانچہ تاریخ گواہ ہے, میڈیا گواہ ہے کہ لینن کے مجسموں کو اسی قوم نے گرا کر کے اپنے ہاتھوں سے, پیر سے, جوتوں سے کھودلا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے نظریے کو دفن کرتے ہیں. روس بکھر گیا, روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, سب نے اپنی اپنی الگ حکومت بنا لی, لینن کے نظرات کو ٹھکرا دیا گیا. ایسے بہت سے رہنما پیدا ہوئے. وہ ہمارے ہندوستان میں پارلیمنٹ ہے, وہاں پر قانون سازی ہوتی ہے, قانون بنائے جاتے ہیں, اور جب ایک قانون بنتا ہے تو لوگ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس قانون پر عمل نہیں کریں گے, ہم اس قانون پر نہیں چلیں گے. تو حکومت جس نے قانون بنایا تھا پھر اپنے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیتی ہے, اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کر دیتی ہے یا اس میں ترمیم کرتی ہے. پھر جو ہے قانون اس طریقے سے بنتے رہے, بگڑتے رہے, ترمیم ہوتی رہی, لیکن دنیا میں ایک قانون ایسا نبی پاک لے کر تشریف لائے, 1400 سال پہلے مکے کی وادیوں میں رسول اعظم حاضی برحق محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے دین اسلام لے کر آئے, ہدایت لے کر آئے, نصیحت لے کر آئے, نورانیت لے کر آئے, صداقت لے کر آئے, حلاوت لے کر آئے, زکاوت لے کر آئے, قیادت لے کر آئے, سیادت لے کر آئے. میرے مصطفیٰ نے دنیا کے سامنے نظام شریعت کو پیش کیا, نظام قانون اسلام کو پیش کیا. 1400 سال سے یہ نظام اسلام چلا رہا ہے, آج تک چل رہا ہے,
صبح قیامت تک چلتا رہے گا. کوئی مسلمان آج تک یہ نہیں بولا کہ نظام بہت پرانا ہو گیا ہے, ہم اس میں تبدیل آنا چاہتے ہیں. نہیں, بلکہ رسول پاک نے جو طریقہ بتا دیا, زندگی کا بندگی کا اصول بتا دیا, آج تک اس پر عمل پیرائی ہو رہی ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا یہ کامیاب روشن پہلو ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون دیا دنیا کو جو ناقابل تبدیل بھی ہے اور ناقابل ترمیم بھی ہے. شریعت اسلامیہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی, کوئی ترمیم اس میں نہیں کی جا سکتی, کوئی قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. رسول پاک نے جو قانون بنا دیا, اب صبح قیامت تک وہی قانون چلتا رہے گا. یہ ہے اسلام کی حقانیت, یہ ہے رسول پاک کا مثالی کردار کہ جو دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشعل ہدایت بنا دیا ہے. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پاک پر ہم نظر کریں کہ سرکار کا کردار کیا ہے, سرکار کی سیرت کیا ہے, سرکار کی سنت کیا ہے. آئیے, جیسا کہ آج ہم شب میلاد منا رہے ہیں, شب ولادت مصطفیٰ منا رہے ہیں, آج ہی کی تو وہ رات ہے جس رات میں میرے آقا اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. وہ وقت صبح صادق کا وقت تھا جبکہ رسول پاک کی آمد آمد ہو رہی تھی. اللہ اکبر, حسین و جمیل وقت تھا اور دن اور رات کا حسین سنگم تھا, کیونکہ رات نے بھی یہ معروضہ کیا تھا کہ اے مولا تیرے نبی کو رات میں پیدا فرما تاکہ رات عظمت والی ہو جائے. تو دن نے کہا مولا نہیں نہیں رات میں نہیں, مولا تیرے نبی کو دن میں پیدا فرما تاکہ دن عظمت والا ہو جائے. اللہ تعالی جو منصف حقیقی ہے, اس رب کریم نے رات کو بھی نبی کا حصہ عطا کیا, دن کو بھی نبی کی عظمت کا صدقہ عطا کیا, اور ایسے وقت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ رات کہی جا سکتی ہے نہ دن کہا جا سکتا ہے, بلکہ اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے کہ اس وقت رات گزرتی رہتی ہے دن آتا رہتا ہے. ایسے وقت میں نبی پاک کی آمد ہوئی ہے تو کس شان سے ہوئی ہے کہ آسمان سے لے کر بی بی آمنہ کے دہلیز تک نورانی فرشتوں کی قطار لگی ہے, جلوس محمدی کا اہتمام ہوا ہے, اور اللہ اللہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہو رہی ہیں, مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں فرشتے بلند کر رہے ہیں, ادھر کعبہ جھوم جھوم کر نبی کی آمد کا استقبال کر رہا ہے, صفا مروہ کی پہاڑیاں جھوم جھوم کر نبی کی آمد کا اعلان کر رہی ہیں. اللہ اکبر, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گیا تھا, دیکھتا کیا ہوں کہ طواف کعبہ کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کا جس طرف حجرہ مبارک ہے, جس طرف مکان مبارک ہے جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی, اس مکان کی طرف کعبۃ اللہ جھک کر سجدہ کر رہا ہے. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جب کعبۃ اللہ نے سجدہ کیا, حضرت عبد المطلب کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج رسول اعظم کی آمد ہو چکی ہے. آپ جلدی جلدی کعبے کے طواف سے فارغ ہو کر دوڑے بی بی آمنہ کے حجرہ مبارکہ کی طرف, تو فرشتہ دہلیز پر کھڑا تھا اور کہنے لگا اے عبد المطلب, ابھی آپ نے آپ پوتے کی زیارت نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتا, میرا پوتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا. تو فرشتے نے کہا کہ ابھی آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں, ابھی حوران بہشت کا سلسلہ جاری ہے, جب تک وہ زیارت نہیں کر لیتے تم کو اجازت نہیں ملے گی. اللہ کیسا اہتمام ہے, کیسا اہتمام ہے. یہ جنت کی ساری حوریں اتر آئی تھیں, فرشتے نبی کی زیارت کرنے کے لیے قطار باندھے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ایک فرشتہ جو اللہ کے رسول کو بی بی آمینہ کی گود سے اٹھا لیا, رب کا ارشاد ہوا اے فرشتے میرے حبیب کو ساری کائنات کی سیر کرا دے, بتا دے میرے محبوب کو کہ اے محبوب نبی تم صرف مکے مدینے کے نبی نہیں ہو, سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہو, ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے تم نبی بنا کر بھیجے گئے ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خاص خطے قبیلے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں. اس میں جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, اور شجر و حجر بھی ہیں, شمس و قمر بھی ہیں, بحر و بر بھی ہیں, زیر و زبر بھی ہیں, لوح و قلم بھی ہیں, عرش و کرسی بھی ہیں, سارے عالم کے لیے. عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے, اور میرے مصطفیٰ ہر عالم کے رحمت ہیں. ہر عالم کے نبی ہیں۔
اب میں زیادہ دیر آپ کی توجہات کو ادھر ادھر نہیں کروں گا، بلکہ مختصر یہ کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب ننگے پیدا ہوتے ہیں، برہنہ پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے وہ وزیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی فقیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ عالم کا ہو یا مولوی کا ہو، مفتی کا ہو، ملا کا ہو، امیر جماعت کا ہو یا غریب جماعت کا، سب کے بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ناف میں نلی لگی ہوتی ہے، نال لگی ہوتی ہے، اور کوئی بچہ ختنہ کیا ہوا نہیں بلکہ سب غیر مختون پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ لیکن انبیاء سابقین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب مختون پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر ختنہ کے پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کے درمیانی حصے میں آپ کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم تم اپنی ختنہ کرو، چنانچہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے تیشا لیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے اپنی ختنہ کو انجام دیا۔ اسی لیے سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، غرض کے سارے بچے بغیر ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے سرکار سید عالم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ سب بچوں کی ناف میں نالی لگی ہوتی ہے لیکن میرے سرکار ناف بریدہ پیدا ہوئے، سب بچے برہنہ پیدا ہوتے ہیں لیکن میرے سرکار جنتی لباس پہن کر پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں کنگا کیا ہوا تھا، اور مشک و عنبر سے بڑھ کر میرے آقا کے جسم اثر سے خوشبو مہک رہی تھی۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، قسم خدا کی میں نے اس سے پہلے بھی شاید تقریر میں کہا تھا کہ گنبد خضرا میں جو رنگ چڑھایا جاتا ہے، ہر سال پرانا رنگ نکال کر نیا کلر چڑھایا جاتا ہے، تو جو پرانا کلر نکالا جاتا ہے حکومت کی نگرانی میں منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن جو خدمت پر مامور ہے وہ نظر بچا کر تھوڑا بہت تبرک رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، تو تبرکات میں سے ایک چھوٹا سا حصہ تبرک کا مجھ غریب کو بھی ملا ہے اسی سال الحمدللہ۔ سرکار کے گنبد خضرا کا رنگ مجھ غریب کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کو میں نے ایک پلاسٹک کے تھیلی میں جو پاک صاف ہے اس کو محفوظ رکھ کر کے اس کو میں نے اپنی تجوری میں محفوظ کر دیا ہے، لیکن قسم وحدہ لا شریک کی پلاسٹک کی تھیلی میں وہ کلر بند ہونے کے باوجود ایسی خوشبو مہک رہی ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول پاک کے گنبد خضرا کے رنگ کی ایسی جب خوشبو ہے تو اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے مصطفیٰ کی جسم کی کتنی خوشبو ہوگی۔ اللہ، اسی لیے تو میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب سرکار کسی گلی سے گزرتے تھے، راستے سے گزرتے تھے، تو صحابہ جو پیچھے رہ جاتے تھے اپنے آقا کا راستہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ کدھر سے گئے ہیں، کدھر گزرے ہیں، بلکہ میرے سرکار جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ پورا خوشبو سے مہکا کرتا تھا، خوشبو سے مہکا کرتا تھا، تو صحابہ وہ خوشبو سونگتے پہنچ جاتے تھے رسول اعظم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ اسی بات کو اعلی حضرت فرما رہے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، راہ مانے راستہ، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب یہ رسول پاک کے جسم اتھر کی خوشبو کا عالم ہے، تو سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے جسم اتھر سے مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبو مہک رہی تھی، پورا عالم نور سے بھرا ہوا تھا، فرشتوں کی نورانی جماعتیں بی بی آمینہ کی دہلیز تک سب باندھے کھڑے تھے، اور آسمان کے ستارے بی بی آمینہ کے آنگن میں اتر آئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے کہ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں یہ تارے گر نہ پڑے، اللہ اکبر، اتنے قریب آ گئے تھے۔ اور اعلی حضرت اسی بات کو فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سکتا نور کا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا نبی اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت، اب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، تو سرکار کا کردار کیا ہے دیکھو، سرکار کی سیرت کیا ہے دیکھو، سرکار کی سنت کیا ہے دیکھو۔ میرے آقا پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا یہ رسول پاک کا یہ مبارک کردار جو زندگی کا پہلا کردار ہے جو اس دنیا میں آپ نے ظاہر فرمایا. اس کائنات میں تشریف لاتے ہی آپ نے جس کام کو انجام دیا ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے. اور دوسرا جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے. سبحان اللہ, پہلا کام رب کو سجدہ ہے, دوسرا کام امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے. یہ سرکار کی سیرت ہے, یہ سرکار کی سنت ہے, یہ سرکار کا طریق عمل ہے. تو ایمان والو, جیسے کہ ابھی حضور محدث کبیر نے آپ سے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے, رسول اللہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے, تو لہذا تم بھی اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ عبادت خدا کی ہو اور تصویر محمد کی ہو. کیسے ہو کہ اللہ اللہ, اب آپ حالت نماز میں کھڑے ہیں, اللہ اکبر, آپ نے رکعت باندھی, تکبیر تحریمہ کہا, حالت قیام میں ہیں, کھڑے ہیں. اب آپ گویا کھڑے کیا ہیں, آپ نام احمد کی الف بن گئے ہیں, نام احمد کی الف بن گئے ہیں. اللہ اللہ, اب جب آپ نے قرت کر لی, ضم سورہ کیا, اب رکوع میں گئے, اللہ اکبر, رکوع میں گئے, سبحان ربی العظیم, اللہ کی تسبیح بیان کی. تو گویا رکوع میں جب ہو گئے آپ, یعنی آپ نے اپنے سر کو پیٹھ کو ایک لیول میں رکھ کر آپ خمیدہ ہو گئے, گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھک گئے, اس کو رکوع کہتے ہیں. تو رکوع میں جو گئے تو گویا آپ احمد کی ہا بن گئے, احمد کی ہا جو ہے بولتے ہیں آپ لوگ, ہم اردو زبان میں ہے بولتے ہیں, وہ ہا, وہ ہا کی ہم ہا کی شکل اختیار کر لیے. اب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے, پھر سجدے میں گئے, اللہ اکبر, سجدے میں سر رکھے ہیں, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا, اللہ تعالی کی حمد و ثنا, اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو گویا سجدے کی حالت میں جو ہیں آپ احمد کی میم بن گئے ہیں, باپ احمد کی میم بن گئے ہیں. اب سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو گویا احمد کی آپ دال بن گئے ہیں. شکل ویسی ہی ہوتی ہے دال کی جس طرح ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں, اور میم کی شکل ویسی ہی ہوتی ہے جسے ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, اور احمد کی ہا ہم بن جاتے ہیں جبکہ ہم جو ہے رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں, اور حالت قیام میں الف کی احمد کی الف جو ہے صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو گویا عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور تصویر نام احمد کی بن رہی ہے. سبحان اللہ, نام احمد کی تصویر بن رہی ہے. تو عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں تو دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, کیونکہ سروں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے, دلوں کا قبلہ محمد رسول اللہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا سنا کہ نماز میں, حالت نماز میں صحابہ رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر, نماز کی حالت میں سرکار کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تو وہی نماز ہے کہ جو رسول کی محبت کے ساتھ ادا ہو, نماز تو وہی نماز ہے جو رسول کی محبت کے ساتھ ادا ہو. اسی لیے تو راز الہ آبادی نے بڑے پتے کی بات کہہ دی, فرماتے ہیں ارے وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں, وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں. تو سروں کو جھکانے کے ساتھ ساتھ دلوں کو عشق رسول میں جھکانے کی ضرورت ہے, وہ سجدہ مکمل اور خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آگے بڑھیں, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ میرے سرکار نے زندگی بھر کبھی اپنی زبان سے امانتداری اور صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے, اور سارا مکہ یہی کہتا تھا کہ آپ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں. امانتداری اور صداقت, سچائی پسندی, یہ دو کردار میرے سرکار کے یہ نمایاں کردار ہیں جو ساری دنیا کے لیے مشعل ہدایت ہیں. اے ایمان والو,
تم بھی اپنے آقا کا کردار اپنا لو، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دی گئی ہے، آئیڈیل بنا دی گئی ہے۔ تم ایرے غیرے نتھو خیرے لڈن جمن کلن کسی سیاسی لیڈر کسی پیلیڈر کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ سارے طریقے فیل ہو چکے ہیں، لیکن رسول کا طریقہ کامیاب طریقہ ہے، ان کے طریقے پہ چلنے والا کامیاب ہے۔ یہ مجھ سے مت پوچھو، خدا کے کلام سے پوچھو، اے کلام حق تو بتا، رسول کی پیروی کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا، رسول کے نقش قدم پر چلنے والا تیری نظر میں کیا ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے،
من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
تحقیق، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، جیسے رسول کی اطاعت کی، رسول کی سیرت پہ عمل کیا، رسول کی سنت پہ عمل کیا، کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کی ضمانت اس کو عطا فرمائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا ہے۔ لہذا اس مبارک ولادت باسعادت کی خوشی کے جلسے میں میں آپ تمامی حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب یہاں سے جب اٹھیں گے تو یہ نیت دل میں لے کر اٹھیے کہ انشاءاللہ ہماری جو باقی ماندہ زندگی ہے، اس زندگی کو ہم لہو لعب میں نہیں گزاریں گے، اس زندگی کو ہم جھوٹ موٹ میں نہیں گزاریں گے، اس زندگی کو ہم دنیا کے محبت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اس زندگی کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزاریں گے، اس زندگی کو ہم نماز قائم کرتے ہوئے گزاریں گے، اس زندگی کو ہم سچائی کے ساتھ گزاریں گے، ہم اس زندگی کو امانت داری کے ساتھ گزاریں گے، اس زندگی کو ہم رسول پاک کے عشق میں ڈوب کر گزاریں گے، سرکار کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یعنی دل میں نیت کر کے اٹھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ یقین جانیے کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جو رسول پاک کی اطاعت کیا کرتا ہے، رسول کی فرما برداری کیا کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن ہی میں ایک مقام پر فرمایا،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، فقد فاز، تحقیق کامیاب ہو گیا۔ اب دوسرے مقام پر یہ فرمایا،
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی فرما برداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ دونوں کی فرما برداری کوئی جدا جدا نہیں ہے، رسول کی فرما برداری ہی خدا کی فرما برداری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج پیغام حق میں آپ کو دے رہا ہوں، اور عشق رسول کا یہ پیغام بھی آپ کو دیتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ، محبت رسول، تعظیم رسول اپنے دل میں ہمیشہ رکھو، اور اسی تعظیم رسول کے جذبے کے ساتھ نمازیں بھی قائم کرو، روزے بھی رکھو، زکات بھی دو، اور عمل صالح اختیار کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دونوں جہاں میں محسوس کریں گے، پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ محبت رسول کے دعوے دار ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ میلاد النبی کے عنوان پر جلسہ رکھ لیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی، میلاد نبی کی میلاد نہیں مناتے ہیں، بلکہ ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے اور اسی فریق کے مولویوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کی میلاد کا دن منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان کی نظریں ہی غلط ہیں، جب نظریں بدل جاتی ہیں تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے، جب نظروں میں دشمنی آباد ہو جاتی ہے تو ہر چیز ان کو بری نظر آتی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے یہ لوگ اپنے جلسے یہ سیرت النبی کے عنوان سے کرتے ہیں، سیرت رسول، سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ کے نام سے جلسے کرتے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ کے نام سے جلسے نہیں کرتے ہیں، میلاد النبی کے نام سے نہیں جلسے کرتے ہیں۔ میں ان وہابیوں سے پوچھتا ہوں، ان اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، ان تمام مودودی جماعت والوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ نبی کی میلاد پہلے ہے یا نبی کی سیرت پہلے ہے؟ نبی کی میلاد پہلے ہوئی یا نبی کی سیرت پہلے واقع ہو گئی؟ کہنا پڑے گا کہ نبی کی پہلے میلاد ہے، بعد میں سیرت ہے۔ نبی کی پہلے پیدائش ہے بعد میں سیرت ہے، تو سرکار کی پہلے پیدائش کا دن تو منا لو. الحمدللہ ہم سنیوں کے جلسے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جلسے میلاد النبی کے عنوان سے ہم مناتے ہیں، ہمارے جلسوں میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور سنت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، شفیق دوستو، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 12واں اجلاس ہے، ماشاءاللہ آپ نے پوری طاقت و قوت کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ محبت رسول سے مالا مال ہو کر ان جلسوں میں آپ نے شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ولادت باسعادت کے صدقے میں آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ولایت کے، صداقت کے، رحمت کے، برکت کے لڈو عطا فرمائے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. جیسے کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے رشتہ دار جو ہے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اے مالک و مولا، تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے مولا، لیکن تیرا محبوب نبی کو تو نے پیدا فرمایا اپنی شان و عظمت کا شاہکار بنا کر. میرے مولا، اسی نبی عظمت کے صدقے میں مولا ہم سب کو رحمت کے لڈو عطا فرما دے، برکتوں کے لڈو عطا فرما دے، اسلام کی سلامتی کے لڈو عطا فرما دے مولا، اپنی دوستی کی، اپنی ولایت کے لڈو عطا فرما دے مولا. تیرے محبوب کی پیدائش کی خوشی میں ہم سب کو میرے مولا دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ الحمدللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ لڈو سے بچہ خوش ہو گیا. ارے بچہ ہی کیا، بڑے بھی خوش ہوئے ہیں الحمدللہ، ہے نا بھائی. دیکھو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے اس میں بہت ساری اپنی قدرت کے مظاہر رکھے ہیں. اب ان تمام مظاہر قدرت کو دیکھو اور پھر جانو پہچانو اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کو. یہ دفتر ہے معرفت کا. کیا ہے یہ؟ معرفت کا دفتر ہے. اللہ اکبر. تو جس نظریے سے آپ دیکھو گے وہ چیز آپ کے سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اب قرآن پاکی کو لے لو. قرآن تو دراصل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، جس میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکات کا ذکر ہے، عبادت کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہے، اور حرام و حلال کی تمیز بتا دی گئی. قرآن میں بتا دیا گیا کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. یہ ساری چیزوں کی وضاحت قرآن کے اندر موجود ہے. اب یہ قرآن تو بظاہر اس طرح نظر آتا ہے، لیکن آپ اگر عشق رسول کی نظروں سے قرآن پڑھیں، محبت رسول کی نظروں سے قرآن کا مطالعہ کریں، تو خدا کی قسم قرآن کی ہر آیت عشق مصطفیٰ کا شاہکار نظر آئے گی. قرآن کی ہر آیت مصطفیٰ پیارے کی نعت کا گلدستہ نظر آئے گا. سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمت ہے. اگر کوئی علم منطق پڑھنے والا منطقی نظر سے قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن میں اس کو منطق نظر آئے گا. اگر کوئی کلام پڑھنے والا کلام کی نظر سے قرآن کو پڑھے تو علم کلام ہی نظر آئے گا. کوئی فلسفی نظر رکھنے والا قرآن کو فلسفیانہ نظر سے دیکھے تو قرآن میں فلسفہ ہی فلسفہ نظر آئے گا. غرض کے بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو. قرآن پکار پکار کر نبی کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم سب اپنے پیارے نبی کی عظمت کو دل و جان سے زیادہ محبوب جانیں اور اس کا ثبوت اس طرح دیتے رہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے پیارے آقا کو یاد کرتے رہیں. ارے وہ نبی جو کبھی تم کو بھولا نہیں، اللہ اللہ، خلوت میں تمہیں یاد فرمایا، جلوت میں تمہیں یاد فرمایا، اور رات کی تنہائیوں میں یاد فرمایا، فرش پر یاد کیا، عرش پر یاد کیا، مسجد میں یاد کیا، میدان میں یاد کیا، میدان بدر ہے وہاں بھی یاد کیا. اللہ اللہ، جب میرے سرکار اس دنیا سے پردہ کر کے قبر انور میں تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کا مثال ہو رہا ہے تو امت کو یاد فرما رہے ہیں، غرض کے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں سرکار نے امت کو یاد نہیں فرمایا ہو. جب سرکار نے ہم پر یہ احسان فرمایا، ہم تو اس لائق نہ تھے آقا کہ آپ ہم کو یاد فرمائیں، لیکن یہ آپ کی کرم فرمائی ہے، یہ آپ کی رحمت کی شان ہے کہ ہم غلاموں کو، گناہگاروں کو آپ نے یاد فرمایا، آپ نے یاد فرمایا. ہم غلاموں کا یہ فرض بنتا ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، رسول پاک نے ہم کو یاد کیا ہے تو اے غلامان محمد رسول اللہ تم بھی یہ عزم پیدا کر لو کہ جو نبی ہمیں بھولا نہیں ہم بھی اس نبی کو نہیں بھولیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے. تو کل صبح سویرے، یعنی مطلب صبح صادق کے وقت آپ کو ایک عمل کرنا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ آپ حضرات غسل کیجئے، نماز فجر کی اذان سے آدھا کون گھنٹہ پہلے غسل کر لیجئے، پاک صاف کپڑے پہن لیجئے، عطر لگائیے، درود و سلام پڑھیے، پھر دو رکعت نماز شکرانہ نبی کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کیجئے، پھر اس نفل نماز کا ثواب سرکار مدینہ اور اہل بیت اطہار کو پہنچا دیجئے، پھر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کر کے 100 مرتبہ کم از کم درود و سلام کی ڈالیاں نبی کی بارگاہ میں نچھاور کیجئے، پھر جو جائز مراد کے لیے آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس نبی کی ولادت باسعادت کے حسین وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے. اب اگر کوئی لا ولد ہے، لاکھوں علاج کروا لیا، بچے نہیں ہوئے، تو وہ دعا مانگ لے آج کی رات، آج کی رات دعا مانگ لے اولاد کے لیے، نیک اولاد، صرف اولاد کی دعا مت مانگنا، مولا نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، عاشق رسول اولاد عطا فرما، ایسی دعا مانگو اللہ اکبر. تو اور اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لو کہ مولا اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو اس کا نام میں محمد رکھوں گا، محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب آپ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا اس کے ثمرات اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں عطا فرماتا ہے. بہرحال آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں یہی پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح عمل کیجئے، نماز فجر ادا کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ حضرات کچھ دیر آرام کر لیجئے، پھر مبارکباد دیجئے اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو عید میلاد النبی کی مبارک، اور ٹھیک 8 بجے آپ حضرات جو ہے الجامعۃ الرضویہ کے احاطے میں جہاں مسجد چشتیہ بھی ہے وہاں پر سب جمع ہو جائیں. وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، آگے پیچھے نہ ہو، بلکہ سب کے سب محلے والے ٹھیک 8 بجے وہاں پر تشریف لے آئیں. وہاں سے انشاءاللہ وقت پر جلوس نکلے گا کیونکہ گرمی کا موسم ہے، شدت کی دھوپ ہے اور اپریل کا مہینے کا کل سے آغاز ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے موسم میں تیزی آ جائے، لیکن رسول پاک کی رحمت کے صدقے میں انشاءاللہ موسم اللہ تعالیٰ ٹھنڈا فرما دے گا. پھر بھی احتیاطاً ہم جو ہے وقت کی پابندی کا خیال رکھیں اور وقت پر جلوس کا اہتمام کریں، اور جہاں تک ہو سکے سب سفید رنگ کا لباس پہن کر آئیں کیونکہ سرکار مدینہ کو سفید لباس بڑا پسند تھا، سبحان اللہ. سفید لباس پہن کر آئیں اور ٹوپی سر پہ لگا کے آئیں، اور آپ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کریں اور درود و سلام پڑھتے رہیں، مرحبا یا رسول اللہ کی نعرے لگاتے رہیں اور نعت و منقبت پڑھتے رہیں، اور اسی طریقے سے پورا راستہ آپ طے کریں. انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے امن و سلامتی کے ساتھ گزریں گے تو یقیناً یہ جلوس ہمارے لیے، سارے نظام آباد کے لیے یقیناً رحمت و سلامتی کا ذریعہ بنا دیا جائے گا. اور جن جن علاقوں سے جلوس گزرے گا یقین جانیے ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی اور وہ علاقہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ کے محلے میں ہو سکتا ہے جلوس نہ پہنچے، اب آپ یہی سوچیں گے ارے میرے محلے میں تو جلوس نہیں آیا، یہاں آنے کا تو پروگرام نہیں ہے، میں کیوں جاؤں، اب میں تو جلوس کی برکت سے محروم رہوں گا، میرا محلہ محروم رہے گا، ایسا مت سوچنا، بلکہ آپ خود اپنے بال بچوں کو لے کر گھر سے یہ نیت سے نکلو کہ میں جلوس محمدی میں جا رہا ہوں، تو گویا آپ کا نکلنا خود جلوس کی شکل میں ہوگا، تو گویا آپ کے گھر سے ہی جلوس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو گھر میں بھی رحمت برسے گی، محلے میں بھی رحمت برسے گی، اور آپ پھر مرکزی جلوس میں شامل ہو جائیں، پھر سب مل کر کے آپ حضرات اس مقام تک پہنچے جہاں تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دانستہ نادانستہ سبقت لسانی کی بنیاد پر اگر کوئی جملہ یا کوئی لفظ مولا تیری تیرے محبوب کی عظمت و شان کے خلاف ہماری زبان سے نکلا ہو، ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، استغفار پیش کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. ماشاءاللہ میلاد کمیٹی نظام آباد کے سرپرست اعلی جناب الحاج عبد الوہاب صاحب اور اس کے صدر کمیٹی
علی جناب مجاہد اہل سنت حنیف پٹیل صاحب قاضی رضوی اور تمام ان کے رفقا اور کمیٹی کے عہدیدار و اراکین قابل مبارکباد ہیں، قابل قدر ہیں کہ ماشاءاللہ یہ حضرات جو ہے انتھک محنتیں کرتے ہوئے، مسلسل کوششیں کرتے ہوئے 12 روزہ جلسے پورے نظام آباد کے مختلف علاقوں میں منعقد کر کے یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے. اب ایک آخری اعلان سن لیجئے، یہ کیسٹیں میری تقریر کی ہے، حق اور باطل کی پہچان ایک تقریر ہے میری، اور حیات النبی یعنی ہمارے نبی زندہ ہیں اپنی قبر انور میں، یہ تقریر ایک ہے میری. یہ 2 تقریروں کے کیسٹیں ہیں. اس کے علاوہ یہ سی ڈی ہے جس میں سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اذان ہے، اور 9 تقریروں کا مجموعہ ہے. یہ کہاں ہے تمہارا اسٹال؟ مسجد ہاشمی کے سامنے ان کا اسٹال لگا ہوا ہے. جو حضرات خواہش مند ہوں وہ یہاں سے حاصل فرما لیں.
افروز ساعت پہ لاکھوں میرے مولا منتیں کی راتوں رات جاگ کر دھوپ میں پھر کر میرے مولا تیرے نبی کی عظمت کے نام پر یہ مرنے کے ہیں میرے مالک، مولا ان کو تو دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرما، مولا دونوں جہاں میں کامیابی رحمت و برکت سے مالا مال فرما، پروردگار عالم جتنے حاضر آئے ہیں اس جلسوں کو کامیاب بنائے اپنی شرکت سے میرے مولا، ان سب کے گھروں میں خوب رحمتوں کو نازل فرما، خوب برکتوں کو نازل فرما، ان سب کی آل اور آب میں برکتیں عطا فرما، رزق میں خوشحالی عطا فرما، مولا تعالیٰ تمام آفتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے محفوظ رہنا،
آمین.
میرے مولا ہر سال ہمارے جلسوں میں دو نوجوان جو خصوصاً شریک ہوتے تھے لیکن ان سال وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، ایک فاروق بھائی موسانی جو کرم کریڈس والے جن کی پشت میں کچھ تکلیف ہو گئی، مولا ان کو کچھ صحت کاملہ نبی کے پاس کے سب سے عطا فرما دے، دوسرے نوجوان عبد الوحید جو نوجوان ہیں وہ منہ کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، مولا تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے، جتنے مسلمان مرد بچے بوڑھے جوان دنیا میں جہاں بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے، مولا فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، عراق کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، افغانستان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، سارے عالم اسلام کو عروج و ترقی عطا فرما، دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام بنا، مولا تیرے محبوب کی عظمت کا صدقہ عطا فرما دے، مولا کعبۃ اللہ کے چاہو جلال کا صدقہ عطا فرما دے، مولا تیرے محبوب کی گنبد خضرا کی پربہار رونقوں کا صدقہ عطا فرما دے، مولا ہماری دعائیں قبول فرما، مولا یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، ہم سب کو گناہوں سے بخش دے میرے مالک، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم کھینچ دے، ہمارے ماں باپ کی غلطیوں کو خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے، اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان قبروں میں رحمت نازل فرما، مولا ان کی مغفرت فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے، رسول پاک کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرما دے، مولا تعالیٰ آنے والے سالوں میں اور اس سے بڑے پیمانے پر جلسے میلاد المصطفیٰ منعقد کرنے کی یہاں کے ذمہ داروں کو، میلاد کمیٹی والوں کو، اس کے تمام معاملین کو اور حوصلہ عطا فرما، پروردگار ان سب کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرما، ہمارے علماء کرام خصوصاً حضور محدث کبیر اور مولانا عبدالرشید جبل پوری اور حضرت مولانا فخر ملت فخر الدین صاحب مصباحی اور ان کے علاوہ دارالعلوم الجامعۃ الرضویہ کے تمام اساتذہ کرام، تمام علماء کرام اور گوزن کے بھی علماء کرام اور تمام حضرات اور یہ فقیر اور آپ تمامی حضرات جو اس محفلوں میں شرکت کیے ہیں، مولا ان سب کو تو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے، ان سب کی نیک تمناؤں کو نیک آرزوؤں کو پوری فرما دے، جو بچے مسلمان لڑکے لڑکیاں ان سال امتحانات لکھیں یا لکھنے والے ہیں ان سب کو امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دے، مولا تعالیٰ جو مسلمان لڑکیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ، رسول اللہ کی مقدس شہزادیوں کا واسطہ، مولا ان مسلمان بچوں کا نیک نصیبہ فرما دے، مولا ان کے اچھے رشتے خاندانوں میں منتخب فرما دے، زندگیوں کو کامیاب فرما دے، مولا ان کی زندگیوں کو شیر و شکر بنا دے، مولا تعالیٰ سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو نوجوان بچے بے روزگار ہیں میرے مولا ان سب کو اچھا روزگار عطا فرما دے، جو باہر جانا چاہتے ہیں کسی ملک میں مولا ان کے لیے راستہ ہموار فرما دے، اور یہیں پر رہ کر جو محنت کرنا چاہتے ہیں وہیں پر ان کے لیے ہموار فرما دے، مددگار ہم سب کی جائز گلابوں کو جائز سمجھاؤں کو فرما، مولا اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، میرے پیارے حبیب کی پیارے زیارت اور شفاعت سے مشرف فرما، حج بیت اللہ کی دولت سے مالا مال فرما، مولا مولا کی سعادت سے مالا مال فرما، مدینے پاک کی حاضری نصیب فرما، مدینے کی تمام زیارت گاہوں کی زیارت سے مشرف فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.